أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سيدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا لیا تو رب کریم کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے خلیل، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اللہ، میری آواز تو ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتی. فرمایا، میرے خلیل، آواز لگانا تیرا کام ہے، اس کو آنے والے انسانوں کی روحوں تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی. کہتے ہیں کہ روحوں نے جب سنا تو جس روح نے جتنی مرتبہ لبئی کہا اتنی مرتبہ اللہ اس کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے، حج عمرے کی سعادت نصیب ہوگی. کسی نے ایک دفعہ کہا، کسی نے دو دفعہ کہا، اور لگتا ہے کہ کچھ تو سر پھرے ایسے بھی تھے کہ لبیک 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 ہی کہتے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے حج اور عمرے کیے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر، انہوں نے 27 حج کیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں ہر سال حج فرماتے تھے. ہمارے ایک واقف ہیں تو ان کی بیٹی منا میں پیدا ہوئی، اور ماشاءاللہ اب اگر بالفرض اس کی عمر 27 سال ہے تو وہ 27 حجیں کر چکی ہے، ہر سال حج کرتے ہیں. دو تین سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں یہ خبر بھی آئی، یمن کے ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا جب میری عمر 20 سال تھی. ان کے مطابق ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور وہ زندگی کا 100واں حج کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 100 میں سے 80 حج پیدل چل کر کیے ہیں. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، سینکڑوں دفعہ حج کیے. تو بہرحال یہ محبت کا ایک سفر ہے. اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. محبت جب خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دربار محبت میں بندے کو طلب فرما لیتے ہیں، آنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. چنانچہ یہاں پر ہمارے بزرگ بڑی چاہتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے. वो हज पर तशरीफ लाए तो 13 दिन मक्का मुकरमा में रहे, ये उनकी करामत थी। न कुछ खाया न पिया और न पेशाब न पहाना, 13 दिन इसी तरह गुजारे इबादत में। और 13 दिन के बाद चले गए। किसने पूछा कि खाते पीते क्यों नहीं, फरमाया कि अगर मैं खाऊंगा तो कज़ाए हाजत की भी ज़रूरत पड़ेगी और मैं पसंद नहीं करता कि मैं काला कुत्ता इस पाक देश को नापाक कर जाऊं। उस जमाने में अभी टॉयलेट ऐसे होते थे कि फ्लश सिस्टम नहीं होता था। ये उनकी करामत थी कि इतने दिन अल्लाह ने उनको बगैर खाए पिए ताकत दे दी और वो आमाल करते रहे। तो देखें कौन कितनी चाहत और मोहब्बत के साथ आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा हम लोग मुल्तज़िम पे हाजिरी के इरादे से खड़े थे कि अचानक मुझे अपने पीछे सिसकियों की आवाज़ महसूस हुई, जैसे कोई बहुत तड़प तड़प के रो रहा है। तो अचानक मैंने पीछे देखा तो अगर के वहाँ सारे मर्द थे मगर पीछे एक अरबी औरत वो ज़ारो कतार रो रही थी और उसकी सिसकियों की आवाज़ थी। जब मैंने देखा कि वे पीछे करीबी औरत है तो मैं एक तरफ को हट गया, उसको रास्ता मिला वो आगे बढ़ गई। अब मुल्तज़िम पे लिपटना चाहती थी और मुल्तज़िम पे आम तौर पर पुलिस वाले लोग औरतों को नहीं जाने देते। तो एक आदमी आगे लिपटा हुआ दुआ मांग रहा था, थोड़ी देर के बाद जब वो हटा तो ये औरत आगे बढ़ी। पुलिस वाले ने इसे रोका, यल्ला यल्ला जैसे वो करते हैं। तो जैसे उसने कहा, ये औरत जो रो रही थी ये उसे कहने लगी, रो लई सब गई तो अबीक, पीछे हट, ये तेरे बाप का घर नहीं है। अल्लाह। और फिर उसके बाद वो मुल्तज़िम से लिपट के जो धाड़े मार के रोने लगी तो हैरान, या अल्लाह तेरे बंदे और तेरे बंदियाँ कितनी चाहतों और उल्फतों के साथ तेरे घर के दीदार के लिए यहाँ हाजिर होते हैं। अब तो अगर बारिश का मौसम हो जाए तो हतीम बंद कर देते हैं, चूँकि मजमा ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़ख्मी होते हैं, फिसलते हैं, उनको चोट लगने का ख़तरा होता है। पहले जब लोग ज़रा कम होते थे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं थी। एक मरतबा हमने देखा कि बारिश हो रही थी तो हम भी हतीम पहुंच गए, ख्याल था कि भाई मिजाब रहमत से पानी गिरेगा तो शायद कुछ छींटे हम पे भी पड़ जाएं। मजमा हो गया वहाँ पर, लोग आगे से आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक औरत को देखा, अफ्रीकन मुल्क की थी और अफ्रीकन मुल्कों की औरतें जो हैं वो अपने बच्चों को पीठ पीछे बांध के कपड़े के साथ रखती हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज़बरदस्त है, अपना हर काम करती रहती हैं, बच्चा पीछे कमर के पीछे रहता है। तो वो भी इसी तरह, अब वो औरत भी चाहती है कि मैं मिजाब रहमत के पानी के नीचे जाऊं, वहाँ तो मर्दों का मजमा था, जा भी नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया कि अपनी एक चादर जो थी दुपट्टा नुमा उसको निकाला और उसके एक सिरे के ऊपर उसने गांठ बांध दी और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ कर वो जो गांठ वाला सिरा था उसने जोर से फेंका, जैसे धागे के साथ पत्थर बांध के पत्थर को फेंकते हैं। तो जब उसने फेंका तो वो चादर जो थी वो लंबी हुई और वो जो गांठ थी ना मिजाब रहमत से जो पानी गिर रहा था उस पानी के साथ जाकर टकराई, तो पानी उसे लग गया। तो बहुत खुश हो गई कि अब मैं जब मकसूद मिल गया। तो हमारा ख्याल था कि अब इस पानी को ये देखें क्या करती है, वो पीछे हटकर बैठ गई और उसने अपने बच्चे को कमर से उठाकर गोद में डाला और वो जो पानी मिजाब रहमत का लगा था उसको वो बच्चे के मुंह के अंदर निचोड़ने लग गई। माँ की ममता देखो, अपने मासूम बच्चे के मुंह में मिजाब रहमत वाला वो पानी उसके चंद कतरे डाल रही है कि मेरे बच्चे को इसकी बरकतें नसीब हो जाए। तो آنے والے کس چاہت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں؟ تہجدوں میں دعائیں مانگی ہوں گی، تقویٰ بھری زندگی گزاری ہوگی، پتہ نہیں کس محبت کو لے کر آئے ہوں گے۔ تو یہ عاشقانہ سفر ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے کل بتایا کہ ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ ہر قدم پر دو رکعت نفل کا ادا کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کتنی محبت اور چاہت سے آئے ہوں گے۔ تو جتنی دل میں چاہت محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی پھر یہاں پر آ کر رحمتیں برکتیں زیادہ ملیں گی، انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں کام اور حرم میں انعام۔ جو بندہ اپنے گھر میں رہ کر دین پر عمل کرتا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تقویٰ والی خشوع و خضوع والی زندگی گزارتا ہے، جب وہ وہاں کام کرتا ہے، جب حرم میں آتا ہے تو یہاں آ کر انعام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس محبت کے سفر کو سیکھ کے آنا پڑتا ہے، تاکہ جو کام بھی کریں چاہت کے ساتھ کریں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ بھی حج کے لیے آیا۔ کافی دن حضرت سے ملاقات نہ ہوئی تو پوچھا، بھائی کئی دن نہیں ملے، کہاں گئے تھے؟ جی حضرت حج پہ گیا تھا۔ فرمایا آؤ ذرا۔ بلایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے احرام باندھا تھا؟ جی حضرت احرام باندھا تھا۔ فرمایا کہ احرام باندھتے ہوئے تم نے اپنے جب کپڑے اتارے تھے تو گناہوں کا لباس اتار کر تقوی کی پوشاک پہننے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تلبیہ پڑھا تھا؟ حضرت پڑھا تھا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے تم نے اپنے دل و جان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا تھا؟ لبیک کا یہی تو معنی ہے، حضرت ایسے تو نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مقام عرفات پر گئے تھے، جی گیا تھا، تو تمہیں پھر معرفت مل گئی تھی؟ اس کا تو پتہ نہیں حضرت۔ مزدلفہ میں گئے تھے، جی گئے تھے، پھر کیا حقوق و لباد سے معافی مل گئی تھی؟ حضرت خیال ہی نہیں تھا۔ شیطان کو کنکریاں ماری تھیں؟ جی ماری تھیں، تو کنکریاں مار کے اپنی دلی نفرت کا اظہار کیا تھا، یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ اچھا تم نے جانور قربان کیا تھا؟ جی، تو جانور قربان کرتے وقت اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری پھیرنے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ طواف زیارت کیا تھا؟ جی، تو طواف زیارت کرتے ہوئے پھر محبوب کی زیارت، تجلیات کی زیارت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت یہ تو پتہ نہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں اس میں سے کچھ بھی پتہ نہیں تو تم نے حج کیا کیا؟ دوبارہ اگلے سال جانا اور جیسے میں نے تمہیں بتایا ان کیفیات کے ساتھ جا کے حج کرنا۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے۔ جس بندے نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہو نا، آپ کبھی اس کو دیکھیں تو کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ لیدر کے بنے ہوئے تکیے کو مکے مار رہا ہوتا ہے۔ پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا جی میں تیاری کر رہا ہوں، رنگ سے باہر تیاری کروں گا، تو جب مقابلے کے لیے رنگ میں جاؤں گا تو وہاں پرفارمنس شو کروں گا. اگر تیاری اچھی تو پرفارمنس اچھی، تیاری زیرو تو پرفارمنس زیرو. بالکل وہی والی بات ہے کہ ہم نے اگر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت والی، اتباع سنت والی زندگی کی کوشش کی ہوگی تو جب یہاں آئے تو پھر اس کے مطابق ہی ہمیں انعام ملا ہوگا. اور اگر ہم نہ محنت کر سکے تو یہاں بھی وہی حال ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ تیری تیغ سے ہلاک ہوتا، یہ تو دوستوں کے سر سلامت رہیں جن کے اوپر تو خنجر کو آزماتا ہے. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ بروچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. میں طواف کے لیے جب گیا حرم میں تو مجھے رستہ نہ ملا اندر کا. مجھے یہ کہا گیا کہ تم باہر کیا کرتے پھرے ہو کہ اب تم میرے گھر کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. کہ بروچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. کہ تم باہر کیا کرتے پھرے، اب میرے گھر کے حرم کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. اب ہم تو اپنے گناہوں کو لے کر آئے، اپنے گناہوں کے انبار لے کر یہاں پہنچے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں، اللہ کو منائیں، اور جتنے مقامات قبولیت دعا کے ہیں ان پر جا کر اللہ سے دعا مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک مقام ہے ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ ہے، تھوڑی سی یہ جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لاتے تھے تو سینہ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور رخسار مبارک بھی لگا ہوتا تھا. جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملتزم سے لپٹ جایا کرتے ہیں. عمر لانو فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے ہٹے تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں پرنم تھیں، آنکھوں میں سے آنسو تھے. تو مجھے دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تو واقعی ملتزم ایسا ہی ہے کہ جیسے محبوب کے سینے سے کوئی لپٹ جائے جا کر. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک دوست تھے، محلے دار بھی تھے، سعودی عرب میں نہ قوم کرتے تھے، عمرے کے لیے آئے. ملتزم پہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے. کہتے ہیں دعا مانگ کے میں جب حرم سے باہر آیا تو مجھے سوچ آئی کہ بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان گئی ہوئی ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے، کیوں نہ میں اسے فون پہ بتا دوں کہ میں نے یہ دعا مانگی بچے کے لیے. کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا فون کی گھنٹی بج رہی تھی. میں دوڑا ہوا آیا، فون کا کریڈل اٹھا لیا، پوچھا کون؟ پتہ چلا کہ بیوی نے پاکستان سے کال کی تھی. میں نے پوچھا آپ خیریت سے ہیں، آپ نے کال کی؟ کہنے لگی ہاں، میرے دل میں آ رہی تھی کہ میں بچے کو حافظ بناؤں تو میں آج اسے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی اور اطلاع دینے کے لیے آپ کو فون کر دیا. کہتے یہاں میں دعا مانگ کے گیا، وہاں اللہ نے بیوی کے دل میں بات ڈالی، وہ بچے کو مدرسے میں ہی بٹھا کے آئی. یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پرائیویٹ پاور جنریشن کا معاملہ چلا کہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے اپنی بجلی خود بنائیں تاکہ ملک خود کفیل ہو بجلی میں. تو اس وقت کی حکومت نے ایک بات بڑی عام کی, اس کو کہا جاتا تھا ون ونڈو آپریشن. وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے ایک ایسا ادارہ کھولا کہ جو بندہ فائل لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا, حکومت کے ہر محکمے کا بندہ وہاں موجود ہوتا تھا, تو جو کام ہوتا تھا وہیں سمٹا دیتے تھے تاکہ جلدی سے اس کا کام ہو جائے. اس کا نام انہوں نے دیا تھا ون ونڈو آپریشن, کہ ایک کھڑکی پہ چلے جاؤ سارے کام تمہارے یہیں سمیٹ دیں گے. خیر وہ تو ون ونڈو آپریشن کیا ہونا, ہم نے اپنی زندگی میں ون ونڈو آپریشن یہاں دیکھا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ وہ در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, اور واقعی یہ ون ونڈو آپریشن ہے. کوئی دنیا کا بندہ کوئی مسئلہ لے کر آئے, صحت سے متعلق ہو, رزق سے متعلق ہو, کام کاروبار سے متعلق ہو, کوئی اور ایسی پریشانی سے متعلق ہو, یہ ایسی ونڈو ہے, یہ ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ یہاں آ جاتا ہے اس کو پھر کسی دوسرے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی. اللہ سارے مسئلے ادھر ہی حل کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں اگر یہ کیفیت ہو نا کہ واقعی یہ ایسا مقام ہے, تو پھر ہم دعا مانگیں گے تو یقین کے ساتھ مانگیں گے اور اس کی برکتیں بھی ہوں گی. یہ آج اس زمانے میں ایک فیکٹری کے اندر مینیجر تھا الیکٹریکل کا, تو ایک اور مینیجر وہاں آئے جو نوجوان تھے, پہلے فوج میں کام کرتے تھے, وہاں سے چھٹی لے کر وہ پرائیویٹ ادارے کے اندر ایک شوگر مل کے اندر آ گئے. اس نوجوان کو ہم نے دیکھا, زندگی میں ایسے بہت کم خوبصورت نوجوان دیکھے ہوں گے, ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہو. اس کے سینے کی چوڑائی دیکھ کے انسان حیران ہو, بالکل پتلی سی کمر, اور اس کے مسل ایسے بنے ہوئے تھے کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کو چلتے دیکھ کر بندہ حیران ہوتا تھا. نقش نین بھی بہت خوبصورت تھے, اور پھر اس نے اپنی باڈی کو بنایا بھی زبردست تھا. ہزاروں میں کوئی ایسا خوبصورت جسم والا نوجوان نظر نہیں آتا. ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو ایک اچھا نوجوان آ گیا. اللہ کی شان, چند دن کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ صاحب تو دہریے ہیں. وہ کیسے؟ بھٹو کے زمانے میں انہوں نے تعلیم پائی, اور اس زمانے میں ایشیا سرخ ہے اور سبز ہے یہ بڑے نعرے لگا کرتے تھے, اور رشیا کا عمل دخل بہت زیادہ تھا. لگتا تھا کہ یہ کمیونزم کا ریچ یہ پوری دنیا میں غلبہ پائے گا, ایسا زمانہ تھا. تو یہ صاحب بھی ایسے تھے کہ کچھ کمیونسٹوں سے ان کا رہن سہن رہا, الیک سلیک رہی, اور یہ بھی کمیونزم کا شکار ہو گئے. اب یہ جو کمیونسٹ ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ انسان نے اللہ کے تصور کو پیدا کر لیا ہے. وہ تو خدا بیزار لوگ ہوتے ہیں. وہ دین کو افیون کہتے ہیں کہ یہ دین افیون ہے, جو کھا لیتا ہے اس کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی شان پہ یہ احساس ہے. ہمیں نوجوان انجینئر نے بتایا کہ جی یہ نوجوان تو بالکل ہی دہری ہے اور صاف کہتا ہے. اس نے اصل میں کہیں انجینئرز کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے کہہ دیا, یار جتنا تم خدا سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا. اب اس قسم کی جرت کوئی نہیں کر سکتا. تو نوجوانوں پر تو یہ بات بڑی گوج گزری. خیر میں نے ان سب کو سمجھا دیا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں, خاموشی سے بس اپنا کام کریں, کبھی موقع ہوا تو میں اس سے خود بات کر لوں گا. میرا ان کے ساتھ ہر وقت کا انٹریکشن تھا. وہ مکینیکل کے انچارج تھے اور میں الیکٹریکل کا, اور دونوں نے مل کے کام کرنے ہوتے تھے. ہر پروجیکٹ ہم نے مل کے کرنا ہوتا تھا. تو ایک دن میں بیسوں دفعہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنی, مشورہ کرنا کام. خیر کچھ عرصہ جب گزارا تو اس نوجوان نے اور اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے. جب اس نے دیکھا تو یہاں تو کوئی بولتا بھی نہیں, انجینئر بھی بات سنتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں. ایک دن یہ کسی جنازے میں شریک ہوا اور واپس جا کر انجینئرز کو کہنے لگا, یار میں جنازہ پڑھنے گیا تھا, بس 15-20 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو ان میں سے گرم تو کوئی بھی نہیں تھی. یعنی یہ ٹونٹ کر رہا تھا کہ تم جو قبر کے عذاب کا تصور لیے بیٹھے ہو سب فضول. میں نے تو 10-15 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو کوئی بھی گرم نہیں تھی. خیر اس نے ایک دو مرتبہ میرے سامنے بھی بات شروع کی ڈارون تھیوری کے بارے میں. تو چونکہ یہ تھیوری ساجد نے بھی پڑھی ہوئی تھی تو اس سے بات کی کہ تمہارا لا آف نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دی فٹیسٹ. جب اسی ٹرم میں اس سے بات کی نا تو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس بندے نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے, یہ ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. اب یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتا تھا اور باقی لڑکوں سے کبھی کبھی بات کر لیتا تھا, مگر باقی لڑکے میرے کہنے کے مطابق چپ تھے. ہمارا سلسلہ چلتا رہا. میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتا تو اس کو کہتا, او بھائی آپ بھی نماز کا مزہ چکھیں, کیا ہوتی ہے, ایسے ہلکی پھلکی بات کرتا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک انجینئر صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی اپنی بات کرنے لگے کہ گھر کی یہ پریشانی وہ پریشانی, اور اب خرچہ پڑ گیا ہے اور میرے پاس ابھی گنجائش نہیں. تو اس نے آگے سے اس کو یہ الفاظ کہے کہ کیا پریشان رہتے ہو, آئے گا کہاں سے, میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ اس کا بڑا بھائی میجر تھا اور ان کے اپنے کئی مربع زرعی زمین کے تھے سرگودا میں, اور خود یہ بھی انجینئرنگ مینیجر تھا. تو جتنی تنخواہ تھی وہ سیدھا بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی. پہلے ہی کافی ویلدی آدمی تھا, تو واقعی یہ لاکھوں پتی انسان تھا نوجوانی میں. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو میں نے اس وقت اس کو کہا, میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے, جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہیں نا یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں, تکبر کے بول ہیں کہ تم پریشان رہتے ہو آئے گا کہاں سے, اور میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں. میں نے کہا بہتر ہے توبہ کر لو. کہنے لگا جی توبہ تو کروں جو خدا کو مانوں, میں تو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا پھر وقت آئے گا جب مانو گے, یہ پتہ نہیں اس وقت کا ماننا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا, مگر مانو گے. اس لیے کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون, بڑے بڑے فرعونوں نے مان لیا. میری بات سن کے یہ چپ ہو گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہو گئی تھی اس وقت. اس نے ارادہ کیا شادی کروانے کا, چونکہ بڑے خاندان کا لڑکا تھا, شکل عقل ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو عزت دی تھی. تو اس کی تو بات نکلنی تھی کہ رشتوں کی بھرمار ہو گئی. اب یہ دل کی بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا, ڈسکس کرتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ امی پریشان ہیں, اس وقت کوئی 100 کے قریب پرپوزل آئے ہوئے ہیں. ہوتا یہ کہ جس بندے کو پتا چلتا نا اس کی شادی, وہی چاہتا کہ ہمارے خاندان میں کسی سے ہو جائے, چونکہ مالی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ, شکل میں بھی انتہائی خوبصورت, خاندان بھی اونچا. तो हर बंदा चाहता था कि भाई अच्छा रिश्ता हो जाए। मुझे पूछने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि ऐसे करो कि इसको शॉर्ट लिस्ट कर लो और 5-10 रिश्ते जो महसूस होते हैं ना कि तुम्हारे साथ कंपेटेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी वो ले लो, उन 5-10 बंदों से मुलाकात कर लो। कहने लगा ठीक है। लो जी, शादी की तैयारियां माँ ने भी करनी शुरू कर दी और बेटा भी जहनी तौर पे तैयार, और इसने शेड्यूल बना लिया कि मैं फलां से मिलूंगा, फलां से मिलूंगा, फलां मुझे देखेंगे और मैं उनको देखूंगा। इस दौरान एक दिन जब हम दफ्तर पहुंचे तो हमें इत्तला मिली जी कि कल उन साहब का एक हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट हो गया तो आज वो ड्यूटी पर नहीं आए। हम हैरान क्यों नहीं आए। खैर, ऑफिसर्स मेस में उनका पता करने के लिए गए तो उनको एक दो जगह छोटी मोटी खराशें थी, बड़ा जख्म नहीं था। मैंने पूछा हुआ क्या। कहने लगा जी सड़क बिल्कुल खाली थी और मैं तो साइकिल मोटर पे बड़ी मुनासिब स्पीड पे ऊपर जा रहा था, अचानक ऐसे जैसे कोई गशी सी होती है ऐसे हल्की सी कुछ हुआ और मुझे पता चला जब मैं नीचे गिरा हुआ था, चक्कर आए और मैं नीचे गिर गया। ये तो अल्लाह का शुक्र के कोई बस नहीं आ रही थी। हमने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। लो जी, दूसरे तीसरे दिन पता चला कि ये साहब अपने ही कोठी के लॉन में चल रहे थे कि चलते चलते अचानक खुद गिर गए और फिर चोट आई। अब जब गिरे और चोट आई तो फिर इसको परेशानी हुई कि ये क्या मसला। एक आदमी ने इसको बताया जी मैं आपको देख रहा था, आपने पहले एक पांव उठाया और दूसरा पांव यानी उसको रखकर उठाने की बजाय साथ दूसरा पांव भी उठा लिया और नीचे गिर गए। इसने डॉक्टरों से रजू किया। डॉक्टरों ने कहा कि जी लगता यह है कि आपका दाएं और बाएं तरफ का जो सिग्नल जाने का सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, तो कहीं नर्व के अंदर कोई सिग्नल की शॉर्ट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। लंबा काम। खैर, काफी दिन इसको गुजर गए इसी मामले में। इतने में एक नई बात शुरू हो गई, हाथों पे इसको पसीना और पसीना इतना के पानी टपकता था, यानी इसने 4-5 छोटे रुमाल रखे हुए थे बिल्कुल गीले हो जाते थे। एक रुमाल गीला हो जाता तो जो पियन था वो उसको धूप पे डाल के आता, दूसरा गीला हो जाता फिर उसको इतना पानी। हैरान, डॉक्टरों से रजू किया। उन्होंने कहा जी के फलां मसला है। चुनाचे 9 सर्जन्स का एक बोर्ड बनाना और सब ने मिलकर फिर इसका कोई ऑपरेशन किया। कोई 8 घंटे का लंबा ऑपरेशन था। खैर, कुछ अरसे के बाद ये कुछ रिकवर हुआ और इसका पसीना जो था वो निस्बतन कम हो गया। अब हम मुतमैन हुए कि चलो इस बीमारी से जान छूटी। अल्लाह की शान, ये अल्लाह की लाठी अजीब बे आवाज होती है, पता नहीं चलता, चलती रहती है। एक नया मसला पड़ गया। क्या, एक दिन ये उठा, अब इसकी आंखें एक जगह फोकस नहीं कर रही, एक गिलास के 2 गिलास नजर आ रहे हैं, एक बंदे के 2 बंदे नजर आ रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर दाखला बंद। ऐसा बंदा तो जाए तो एक्सीडेंट। अब इसको ये भी नहीं पता कि सामने वाला कहां है, मैं उसको सलाम यहां करूं या यहां करूं। हर तरफ से फारिग होकर दफ्तर बैठ गया। अब इसका क्या इलाज करवाया जाए। मालिक ने भी कह दिया जी कि आपको 2 महीने हो गए, आप फैक्ट्री के अंदर राउंड भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं मजदूरों को सही बता सकते, तो आप अपना इलाज करवाएं, बाद में फिर नौकरी पे आए। तो
तो दफ्तर से इसको छुट्टी मिल गई विदाउट पे। अब अल्लाह की शान देखें कि इसने ऑपरेशन करवाया हुआ था, इलाज कर रहा था, मजीद कुछ इसने इलाज शुरू करवाया मजीद डॉक्टरों से, इस दौरान इसको मलेरिया बुखार हो गया। और चूंकि इसका डिफेंसिव सिस्टम वीक हो चुका था इसलिए बुखार जान नहीं छोड़ रहा। पता चला जी कि वो कई महीनों के लिए घर चले गए। 2 महीनों के बाद मुझे ख्याल आया कि भाई वो हमारे दोस्त, कोई अता पता नहीं, कोई राबता नहीं, पता तो करके आए उनका। चुनाची मैं सरगोधा उनके घर गया, मगर उनके घर जाकर मैं उसको पहचान न पाया। उस वक्त उसका वजन मुश्किल से कोई 60 किलोग्राम होगा, इतना पतला दुबला सा बच्चा जैसे होता है, और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और इतनी वीकनेस के वो खुद करवट नहीं बदल सकता था, इतनी वीकनेस के उसके कपड़े उसकी वालदा बदलती थी, इतनी वीकनेस के उसके मुंह में लुकमा उसकी मां डालती थी और आवाज भी नहीं निकलती थी। मैंने टीबी के मरीज भी इतने कमजोर नहीं देखे जितना कमजोर वो हो चुका था। और पहले उसकी सेहत हमारे जहनों में एक आइडियल चीज हुआ करती थी, उस हाल में देख के मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। खैर मैंने उसे तसल्ली दी, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह सेहत देगा। वो मेरी बातें सुनता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करूं कि ये एक नौजवान है और अगर पूरी दुनिया में कहीं इसका इलाज मुमकिन है तो हमें करवाना चाहिए। मैंने उसे कहा कि मेरा ये ख्याल है और मैं जाके बात करूंगा और उम्मीद है कि वो मालिक मेरे साथ काफी अच्छा मुनासिब ताल्लुक मोहब्बत का रखता है, वो मेरी बात मान लेगा। तो मैंने कहा कि हम आपको बाहर मुल्क भेजेंगे इलाज के लिए, मेरे साथ एक वादा करें। पूछता क्या? मैंने कहा जब आप सेहतमंद होके आएंगे तो आते हुए आप उमरा करके आएंगे। अब ये तो खुदा को नहीं मानता था लेकिन दोस्ती में इसने ऐसे सर हिला दिया जैसे ठीक कह रहा हो। लो जी वापस आकर मैंने अपने चेयरमैन से बात की, उसने कहा हाँ ठीक है आप ही मालूमात करें। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खत लिखा कि इस तरह एक पेशेंट है और डॉक्टरों की डायग्नोसिस ये है कि उसको मिस्थेनिया ग्रेवस की बीमारी है। तो अब आप बताएं कि इसका दुनिया में कहीं इलाज है? उन्होंने मुझे फौरन खत का जवाब दिया कि आम तो ये ला इलाज बीमारी कही जाती है। कनाडा का एक डॉक्टर है कि जिसकी बीवी इसी बीमारी में मुब्तला थी, उसने बीवी की खातिर दिन रात रिसर्च की और उसने बीवी का कामयाब इलाज कर लिया। फिर उसके बाद उसने कोई 8 और पेशेंट्स का इलाज भी ठीक कर लिया है। तो आप उससे रजू करें। उसे खत लिखा, उसने कहा जी हाँ मैं इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूं, अगर ये पेशेंट आ गया इतने इतने में पैसे लूंगा, बहुत बड़ी अमाउंट उसने बताई। मगर मिल के जो फैक्ट्री के मालिक थे नेक दिल थे, उन्होंने कहा जितना भी खर्चा होगा परवाह नहीं, इसको भिजवाओ। लो जी हमने इसकी भी टिकट बनवाई और बनवाई भी सऊदी अरेबियन एयरलाइन से, इसलिए बनवाई के आते जाते तो जद्दा जाना ही पड़ेगा। तो भाई इसको उमरा करवा देगा। भाई ने छुट्टी ले ली, हमने इसको रुख्सत किया। 1 महीने के बाद हमें इत्तला मिली कि जी हाँ वो वापस आ गए कनाडा से और उनकी सेहत अब बहुत ठीक हो गई। हम इनको मिलने के लिए गए। अल्लाह की शान के जब मिलने के लिए गए तो ये बड़ा मुस्कुरा के मिला और फिर इसके चेहरे पे हमने सुर्खी जरा देखी और इसका मुनासिब भरा हुआ जिस्म देखा। پاس بٹھایا اس نے, کچھ پانی وانی پلایا, پھر پوچھتے ہیں جی نماز کا وقت ہو چکا, پہلے نماز پڑھیں گے پہلے کھانا کھائیں؟ اب اس کی زبان سے نماز کی بات سن کر تو خود بھی مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا ہاں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں کھانا کھا لیں گے. اس نے نماز بھی ساتھ پڑھی, پھر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی. کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ واپسی پہ آپ عمرہ کر کے آنا تو میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ میری تسلی کی خاطر یہ بات کر رہے ہو, اور کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو ایک مخلص دوست پایا اس لیے میں نے آپ کی وجہ سے ہاں کر دی تھی. ہم کینیڈا گئے, ڈاکٹر نے مجھے ایکسٹینسو کیئر یونٹ میں ڈال دیا. سب میرے کپڑے اتار کے اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ تاریں ساتھ لگا دیں, پک اپس جو ہوتی ہیں نا جیسے ای سی جی کرتے ہوئے تاریں لگاتے ہیں, کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے. کہنے لگا کہ میرے جسم سے بیسیوں تاریں کمپیوٹر میں جا رہی تھی, ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک چیز کا سگنل وہ سٹڈی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. چند دن کے بعد ڈاکٹر نے میرے پورے جسم کے خون کو سینٹریفیوج کے ساتھ کلین کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خون کو مشین سک کرتی ہے, سینٹریفیوگل میں سے گزارتی ہے تو جو پلازما ہوتا ہے نا کوئی وہ الگ ہو جاتا ہے, اور پھر باقی خون کو دوبارہ سسٹم میں ڈال دیتی ہے. کہنے لگا کوئی 15 دن میں اس نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا, اور بالآخر میرے بھائی کو بلا کر کہہ دیا کہ ایک دفعہ کرنے پر میرے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے اس کا 3 دفعہ کیا, اس کے کوئی اثر نہیں پڑا. میری نظر میں یہ اب اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہے, چند دنوں کا مہمان ہے. اس نے والدہ کو فون کیا, والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر اس نے کچھ دنوں میں فوت ہی ہونا ہے تو بجائے ڈیڈ باڈی تم لے کے آؤ, تم اسے زندہ لے کے آؤ, میں اپنے بیٹے کو مل لوں, کوئی بات ہی کر لوں. کہنے لگا جی بھائی نے کہہ دیا جی اس کو ڈسچارج کر دو. اس نے ڈسچارج کر دیا. ہم نے بڑی کوشش کر کے اپنی سیٹ کروائی لیکن سیٹ جدہ تک کی تھی. جدہ سے آگے لاہور ہفتے میں ایک فلائٹ ان دنوں ہوا کرتی تھی. تو کہنے لگے کہ اب کوئی فلائٹ نہیں تھی, ہمیں خامخواہ 2 دن 3 دن وہاں انتظار کرنے پڑ گئے. ایئرپورٹ والوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹرانزٹ ویزا دے دیتے ہیں, آپ جدہ شہر چلے جائیں ہوٹل میں رہیں چونکہ پیشنٹ ہے, اور جب 2 دن بعد فلائٹ ہو تو آپ چلے جانا. کہنے لگا بھائی مجھے لے کے جدہ شہر ہوٹل میں آ گیا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یار وہ تمہارے ایک مولوی صاحب دوست جو تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو عمرہ کروا کے لانا, تو کیا خیال ہے میں تمہیں لے جاؤں حرم؟ تو میں نے سر ہلا دیا. اس نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھایا اور لے کے حرم آیا. کہتے میں مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور حیران ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. طواف کر رہے تھے تو میں حیران ہو رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, طواف کیا ہوتا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں, میں تو مانتا ہی نہیں تھا کسی چیز کو. کچھ دیر بیٹھا رہا تو بیٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے دعا ان الفاظ کے ساتھ مانگی کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے. یہ وہ شخص بیت اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے صحت دے دے تاکہ کل میں اس گھر کا پیدل چل کے طواف کروں. کہتے ہیں بس یہ دعا مانگی اور میں نے نیت کر لی کہ میں نے دوائیاں نہیں کھانی. میں واپس آیا, بھائی کو کہہ دیا میں نے دوائیاں نہیں کھانی. خیر رات کو سویا, اگلے دن اٹھا تو میں تھوڑا انرجیٹک فیل کر رہا تھا. میں نے اسے کہا مجھے آج لے جاؤ. کہنے لگا دوسرے دن بھائی مجھے پھر حرم لایا اور میں نے اپنے پاؤں پہ چل کے بیت اللہ کا طواف کیا. جب مکمل کر لیا تو میرے دل میں بات آئی کہ خدا نے تو بات پوری کر دی, اب تو بھی تو بات پوری کر. میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اس گھر کے مالک, میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. ایک دہریہ بندہ اگر حرم میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے, مولا اتنا کریم ہے کہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے, تو اگر کوئی ایمان والا اس گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلائے, وہ مالک اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے دل غیر میں اٹکے ہوتے ہیں. حرم پہنچ کے بھی اس کا خیال, اس کا خیال, اس کا خیال, اس کو میسج ہو رہے ہیں, اس کو فون ہو رہے ہیں, اس کی کال کی انتظار ہے. جب یہاں پہنچ کے ہی دل غیر سے خالی نہیں, تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والی جاتی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حرم میں آ کر جب غیر کی لالچ ہے, تو پھر اللہ جھولی میں کیا ڈالیں گے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے دینے کے لیے بلا دیا, لیکن یہاں آ کر شیطان نے ہمیں غیر میں الجھا دیا, اور غیر میں الجھنے کی وجہ سے اب ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی. مانگتے ہیں تو وہ زبان سے دکھتے ہیں, وہ دل سے نہیں نکل رہے ہوتے, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے دل تو حاضر نہیں ہوتے, اور اللہ رب العزت کے ہاں تو شرط یہی ہے, اول شرط یہی ہے, میرے بندے دل کو میرے سامنے حاضر کر لو, دل کو ایک میری محبت سے بھر لو, دل کو غیر کی محبت کے اثرات سے خالی کر لو, دامن پھیلاؤ گے میں پروردگار تمہارے دامن کو بھر دوں گا. کر کے دیکھیں نا سچی توبہ یہاں, کہ اے مولا میں نے ہر لات اور منات کو توڑ ڈالا, ایک آپ کی سچی محبت میں نے اپنے دل میں رکھ لی, اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے پھر کیسی رحمتیں ہوتی ہیں, جو پروردگار دہریے بندے کی دعاؤں کو قبول کر کے دکھا دیتا ہے, تو پروردگار کلمہ پڑھنے والے بندے کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے لاک فٹ کیے ہوتے ہیں سیل فون کے اندر نا, ایک کی لاک ہوتا ہے, اگر وہ لاک لگ جائے تو آپ جس کی کو مرضی دباتے رہیں کال اٹینڈ ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح یہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت, یہ دعا کے لیے ایک لاک ہے, یہ لگ جاتا ہے, پھر جو مرضی بٹن دباتے پھریں, اللہ یہ دے اللہ وہ دے, سگنل ہی نہیں جاتا. اس سگنل کو بھیجنے کے لیے اس لاک کا کھولنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے بندے تو میرے گھر میں آیا ہے, اب تو اپنے دل کو خالی کر لے نا, اب تو غیر سے اپنی توجہ کو ہٹا لے. غیر سے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے, ایک اللہ سے مانگیں گے, ایسی کیفیت میں جب دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, اللہ ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمارے اقابر نے لکھا ہے کہ جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو, زبان سے نکلنے والا ہر اسم بندے کے لیے اسم اعظم بن جایا کرتا ہے. جب پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر سے خالی ہو, پھر زبان سے نکلنے والا ہر اسم اسم اعظم بن جاتا ہے. ہم بھی ایسے دعائیں مانگ کے دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک سٹیٹ ہے واشنگٹن, وہاں جانے کا موقع ملا, تو بیان کے بعد جو وہاں مسجد کے پریزیڈنٹ تھے وہ آئے اور کہنے لگے, ایک امریکن لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے, اتنی پکی مسلمان ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسلمان غفلت میں پڑی ہوئی عورتیں توبہ کر کے نیک ہو جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اتنے سکون اور تسلی سے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس نے بڑے خوبصورت چوغے بنوائے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کے اوپر وہ چوغا عبایا پہنتی ہے، خوبصورت عبایا، خذو زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، تو وہ اس پر عمل کرتی ہے کہ مصلی میری مسجد ہے اور مصلی پر قدم رکھنے سے پہلے مجھے صاف پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اچھی خوشبو لگا کے وہ مصلی پہ آتی ہے اور اتنا ڈوب کے نماز پڑھتی ہے کہ بسا اوقات ایک نماز پڑھنے میں پونا گھنٹہ اسے لگتا ہے، لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کیا تم بیٹھی رہتی ہو سجدے میں پڑی رہتی ہو، وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا میں نماز میں اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں ہوتی ہوں، جو دوسری اچھی عورتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، کہنے لگا کہ جی وہ عورت بیان سنا اس نے تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ان سے تھوڑا سا وقت لے کر دیں، میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پھر اس نے کہا کہ جی میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹائم ضرور دیں، بہت اچھا، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی، دوسری طرف یاجز، اس نے سوال پوچھنے شروع کیے، زیادہ سوال اس کے یا سائنس سے متعلق تھے دین اور سائنس، یا روحانیت اور دین اس سے متعلق تھے، خیر یاجز اس کو بات بتاتا رہا، دو گھنٹے بات چیت ہوتی رہی، بہت مطمئن ہوئی کہ اللہ نے میرا دل بالکل مطمئن کر دیا، جو سوالات میرے ذہن میں آتے تھے میں نے سب باتیں آج پوچھ لی، اس کے اینڈ پہ میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے کہا جی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی، چونکہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا نئے سرے سے تو اس کے واقعے میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اللہ نے ہدایت کیسے دی اس کو، وہ کہنے لگی کہ میں عیسائی عورت ہوں، میرا خاوند یہودی، دونوں انجینئر تھے اور ہم دفتر میں کام کرتے تھے، اس دوران ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا تو انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر کوئی لوگ جدہ جانا چاہیں تو تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے اور 3-4 سال کے لیے سہولیات بھی دیں گے، وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ کے آئیں اور تنخواہیں بھی زیادہ لیں، تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ہم جاتے ہیں، ہمیں انہوں نے بھیج دیا، ہم امریکہ سے جدہ آ گئے، اب کبھی کبھی عشاء کا کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹل کی طرف نکلتے تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ سفید چادر ایسے لپیٹی ہوئی ہے اور سر ننگا اور جا رہے ہیں، میں خاوند سے پوچھتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ مجھے کہتا کہ یہاں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کعبہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لیے، تو میں کہتی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو، وہ کہتا کہ وہاں تو کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو میں پریشان ہو جاتی، ایک دن میں نے اپنے خاوند کو تجویز دی کہ میں مسلمان عورتوں کی طرح ایک لباس ایک رومال خرید لیتی ہوں اور اسے سر پہ اوڑھ لیتی ہوں اور آپ بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیں، ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، اگر پولیس نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے، نہیں روکا تو شاید ہم بھی جا کے وہ جگہ دیکھ کے آئیں، کہنے لگے ہم میاں بیوی نے ایسے ہی کیا، اللہ کی شان کہ جہاں چیک پوسٹ تھی وہ وقت ایسا تھا کہ شفٹ تبدیل ہو رہی تھی، تو زیادہ جو لوگ تھے وہاں وہ تو آ جا رہے تھے، ایک ہی فوجی کھڑا تھا اور چونکہ ٹریفک تھی وہ سب کو اشارہ کر رہا تھا چلو چلو یلا یلا، ہماری گاڑی قریب میں آئی، اس نے دور سے دیکھا ٹوپی ہے سر ڈھپا ہوا ہے مسلمان، انہوں نے کہا جاؤ، ہم نکل گئے، مکہ مکرمہ میں جا کے گاڑی کھڑی کی، پوچھا لوگوں سے کہ کعبہ کہاں، انہوں نے جگہ بتا دی. کہتے ہیں کہ ہم دونوں حرم میں داخل ہوئے، جیسے ہی مطاف کے اندر پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی کہ ہم دونوں ٹھٹک کے رہ گئے. اتنا عجیب منظر تھا جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، اور طواف کرنے والے ایسے فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے. پھٹی آنکھوں سے ہم کعبہ کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے. میں نے خاوند سے پوچھا کیا ہوا، تو خاوند مجھے کہتا ہے کہ اٹس سم تھنگ ریئل، یہ سچ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر سچ کو ماننے میں ہمیں کیوں انکار کرنا چاہیے، کیوں دیر کرنی چاہیے. کہنے لگی کہ ہم نے فقط بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنے کی محبت نے اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا. تو اگر بیت اللہ پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اگر ایمان والے آئیں گے محبت بھری نظروں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے تو کیا کیا نعمتیں پائیں گے. ہم اس وقت اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت گزار رہے ہیں. یہ وقت معلوم نہیں کل پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس لیے جو وقت باقی ہے مطاف میں گزاریں، رات میں قبولیت دعا کے مقامات پہ جائیں، دعائیں مانگیں، اپنے اللہ کو منائیں. اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں. مگر ہماری اپنی نالائکیوں نے ہماری دعاؤں کو رسیاں باندھی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. تو ہم دل کی دھرتی کو بنجر نہ بنائیں بلکہ اخلاص کے ساتھ وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے جا کر تسلی کی دو رکعت پڑھیں. زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں بھاگی دوڑی والی، کتنی دفعہ سبحانہ ربی الاعلیٰ، تین مرتبہ. لو وقت بھی ہوتا ہے، جانا بھی کہیں نہیں ہوتا، عادت پڑی ہوئی ہے تین دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، بس تین مرتبہ کے بعد ختم. کچھ زیادہ دفعہ پڑھ کے دیکھیں. ہم نے زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو ہر نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، مزہ آتا تھا ان کا. ہم بھی کوئی تسلی کی دو رکعت پڑھیں سکون کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، طواف میں اللہ سے دعا مانگیں، ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگیں، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں، باب کعبہ کے سامنے، مقام ابراہیم، حتیم کے اندر جا کر. سبحان اللہ، اتنے موقع اللہ نے دیے. کاش کہ ہم صحیح کیفیت کے ساتھ دعا اگر مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہوگی. ذرا سی بات پہ یہ نہ سمجھیں کہ جی میسج جا رہا ہے اور دوسرا بندہ جواب نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے آپ کے اپنے سسٹم کے اندر جو ایکٹیویٹر ہوتے ہیں وہی فنکشن نہ کر رہے ہیں، اور آپ پش دبا رہے ہیں لیکن اس کو میسج جا ہی نہیں رہا، تو وہ جواب کیسے دے دے. اور یہ جو درمیان کے لوک ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں. جو گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری دعاؤں کے اوپر پرواز کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو سچی توبہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دن تو تھوڑے ہی رہ گئے، جب آئے تھے تو بڑی دل میں تمنا تھی جی بڑے دن رہنا، اب آج حیران بیٹھے ہیں کہ کل مدینہ طیبہ روانہ کیا. آج کی رات ہے, واپس آئیں گے تو پھر جانے کی بھاگم بھاگ, وقت بہت کم ہے. اس وقت کی غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العزت سے خوب جی بھر کے مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ رہے طلب میں سوار سب ہیں, پیادہ مثل غبار میں ہوں, تیرے گلستان میں گل تو سب ہیں, بس ایک اگر ہے تو خار میں ہوں. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو, بہت ہی غفلت شعار میں ہوں, رہا میں بیکار زندگی بھر, بس اب تو مشغول کار ماہ. گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا. اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر سے آیا, تیرے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تجھے منانے کے لیے آیا. اپنے رب کو منا لیجئے, رب کریم اس پر قادر ہیں, پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو چاہیں تو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. اللہ رب العزت ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے چند منٹ کے لیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلوں, ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد گر عرش بری کو تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے, خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. رحم کر اپنے نائی نے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر اپنے نائی نے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. لا إله إلا الله.
محمد الرسول اللہ. یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں, بیعت ہونا چاہتے ہیں, دل میں نیت کر لیں اور جو کلمات آج پڑھے گا پیچھے پیچھے پڑھ لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلہ, اللہم صلی علی سینا محمد و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.